بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 941، سورۃ توبہ آیت نمبر 28.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں یعنی گندگی کے اندر ہیں، نجاست کے اندر ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس یہ لوگ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہوں اس سال کے بعد. اس سال کے بعد سے پھر مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خطرہ ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عن قریب اللہ تعالیٰ تم کو مالدار بنا دے گا اپنے فضل سے. ان شاء، جب وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ بڑے علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں. بات چل رہی تھی غزوہ حنین کی، مکہ فتح ہوا اور اس کی مکہ فتح ہونے کی تفصیلات آپ نے سنی. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، ہجرت فرما کر 8ویں سال مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کی بھی شکل صورت ایسی اللہ نے پیدا فرمائی کہ 2 سال پہلے مکے کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور یہ معاہدہ 10 سال پر مشتمل تھا، لیکن دوسرے سال ہی انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. معاہدہ توڑنا سبب بنا مکے کو فتح کرنے کا، اور مکہ بغیر کسی خون خرابے کے اور کسی لڑائی کے اللہ نے بآسانی تمام مسلمانوں کے ہاتھ فتح فرمایا. کسی کا خون نہیں بہا، یہ ہے سب سے بڑا کمال. ہلکی سی جھڑپیں ضرور ہوئی لیکن خون کسی کا نہیں بہایا گیا، اور پورا مکہ جہاں سے مسلمانوں کو نکال باہر کر دیا گیا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کے ہاتھ واپس لوٹایا. اب وہ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے جہاں سے کہ 2 سال پہلے نکال باہر کر دیے گئے تھے، 8 سال پہلے نکالے گئے تھے، اور 2 سال پہلے آنے کو بھی نہیں دیا گیا تھا، حدیبیہ میں روک دیا گیا تھا. مکہ فتح ہونے کے بعد فوراً حنین کا واقعہ پیش آیا. 2 قبیلے مکے کے قریب میں رہتے تھے، ایک حوازن جو مکے سے 7-8 میل کے مقام پر ہی رہتا تھا، بہت طاقتور اور ثقیف، جس کی شاخیں بھی بہت پھیلی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ طائف تک یہ شاخیں پھیلی ہوئی تھیں. یہ 2 قبیلے بڑے مضبوط تھے، یہ پہلے سے لگے ہوئے تھے مسلمانوں کے پیچھے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے برباد کر دیا جائے، جس کی تفصیل ہم نے کئی دن تک آپ کو سنائی ہے. بہرحال اس پر بھی حملہ کیا گیا، اور اس حنین کے مقام پر وہاں فوج لڑی گئی، اور اس کے بعد جو قصہ ہوا ہے پوری تفصیلات آپ کے سامنے آئی. اس جنگ سے کیا کیا اسباق ہم کو ملے، کیا سبق حاصل ہوا، کل ہم نے آپ کو اس کی تفصیل بھی سنائی. صرف قصہ بطور بحث قصہ نہیں سننا تھا، بلکہ ہم کو اس سے نہیں سبق اخذ کرنا تھا، سبق نکالنا تھا، کیا اسباق ملے وہ بھی تفصیل آپ نے سنی. اس غزوے میں سب سے زیادہ مال مسلمانوں کو تمام غزوات کے اندر سب سے زیادہ مال اسی غزوہ حنین میں ملا ہے. 6,000 باندی غلام, 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں, 4,000 اوقیہ چاندی, ایک ایک کے حساب میں 30-30 بکریاں اور 6-6 اونٹ اور کتنے وہ چاندی, 4 من چاندی تقریباً ہو رہی تھی. وہ پھر الگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں یہ بات فرمائی کہ نئے نئے مسلمان ہونے والے بہت سے لوگ تھے, ان کی تالیف قلب کے لیے, ان کی دلبستگی کے لیے, ان کے دل کو اسلام سے مضبوط کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ جو لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے ان کو مال کچھ زیادہ دے دیا. یہ اسلام کی حکمت ہے. اور آپ پڑھیں گے زکات کے ابواب میں تو وہاں آپ کو یہ سب تفصیلات ملیں گی کہ مؤلفت القلوب ایک خانہ ہے ہمارے یہاں اسلام کے اندر, کہ زکات جو 8 قسم کے لوگوں کو دی جاتی ہے اس میں نئے جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے اسی وجہ سے یہاں مال جو بہت زیادہ ملا تھا تو ان کو کچھ زیادہ مال دے دیا تاکہ ان کی دلبستگی ہو. اس اعتبار سے ابو سفیان چونکہ نئے نئے تھے, اور بھی حدیث کی کتابوں میں ان کی طویل فہرست موجود ہے کہ کن کو کتنا دیا, یہ سب پورا حساب کے ساتھ موجود ہے. میرا خیال ہے, مجھے یاد پڑتا ہے 300 اونٹ ابو سفیان کو ملے ہیں اس وقت. اس طرح سے اور بھی لوگوں کی فہرست ہے, کیونکہ نام مشہور ان کا تھا اس لیے ہم نے آپ کو سنایا. اس پر یہاں چیمگوئیاں شروع ہوئی حضرات انصار میں, مدینے کے لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تو اس کو زیادہ دیا ہے اور انصار کو کم دیا ہے. یہاں تک کہ کچھ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اپنے لوگوں کو سے مل گئے ہیں, اسی وجہ سے اپنے لوگوں کو کچھ زیادہ دیا اور ہم لوگوں کو کم دیا ہے. یہ چیمگوئیاں جو آپس میں ہو رہی تھیں اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. آپ نے ان سب کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور بہت سخت بات آپ نے فرمائی. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس لٹائے آئے تھے, ہم نے آپ کی اس موقع پر مدد کی, آپ کو لوگوں نے دھتکارا تھا, ہم نے آپ کو پناہ دیا, سارے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تھی, ہم نے آپ کی تصدیق کی. یہ اگر تم کہنا چاہو تو تم کو یہ حق ہے اور تم کہو گے اور تمہارا کہنا برحق ہے, صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے اندر تھوڑی سی چیمگوئی شروع ہو گئی ہے, اور وہ یہ کہ میں نے کچھ زیادہ پیسے مال غنیمت کے مکے کے لوگوں کو دیا ہے اور تم کو اس میں کم دیا ہے. اگر یہ بات تم کہتے ہو تو غلط نہیں کہہ رہے ہو, صحیح کہہ رہے ہو, ہم نے کیا ایسا, لیکن کم از کم یہ جان لو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے. کیا اپنے عزیزی اور رشتہ داری کو سامنے رکھ کر ہم نے کیا ہے یا اسلام کا کوئی مقصد تھا جس کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا؟ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نئے نئے لوگ ہیں, ان کو اگر یہ پیسے دے دیے جاتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور یہ اسلام سے زیادہ قریب آئیں گے تو ہمارا اسلام کا فائدہ ہوگا, اس لیے ہم نے ان کو دیا ہے. اس لیے نہیں دیا کہ اپنے شہر کے لوگ ہیں, مکے کے لوگ ہیں, اس لیے ان کو زیادہ کر دیا جائے, آپ دور ہیں آپ کو کم دیا جائے, یہ ہم نے کبھی پتہ نہیں ایسا نہیں کیا. تم یہ بتاؤ لوگ اپنے مالوں کو لے کر اپنے گھروں میں جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ, یہ تم کو پسند ہے یا نہیں ہے؟ ایک دم سے وہ سکوت طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب یہ جملہ آپ نے فرمایا. الانصار الشعار والناس الدساق, انصار ہمارے بدن سے لگے ہوئے کپڑے کی طرح سے, ہمارے جسم کے ٹکڑے اور جسم سے لگے ہوئے حصے, اور باقی لوگ وہ بھی ہیں لیکن ان کے بعد والے کپڑے ہیں، ان کا تعلق اس کے بعد کا ہے. سارے لوگ جائیں مالوں کو لے کر اور تم لے جاؤ اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، یہ پسند تم کو نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ عزیز ہے، یہ پسند ہے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. پھر مسئلہ ختم ہوا. اسی غزوہ حنین کے اندر یہ بات پیش آئی تھی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہو گئیں. اب مکہ مکمل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. سن 8 ہجری کو 9 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور بہت سے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو مکہ بھیجا مدینہ سے حج کے لیے، اور امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا. اور آپ نے اعلان کرنے کے لیے 3 باتوں کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ یہ اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے کوئی آدمی ننگا طواف نہیں کرے گا. یہ ایک اعلان. اس موقع پر سارے لوگ ننگے طواف کرتے تھے غیر مسلم، اور اس کو ثواب کی چیز سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان کپڑوں کے ساتھ طواف کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے اس کو دور رکھ کر چلے جاتے ہیں، چنانچہ ننگے کرتے تھے. تو اس کی ممانعت کر دی گئی کہ خبردار آئندہ سے کوئی طواف کرنے والا ننگا طواف نہیں کرے گا. ایک نمبر دو اعلان یہ کیا گیا کہ آئندہ سے پھر کوئی شخص غیر مسلم وہ حرم کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس کو حرم کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہاں تو مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام سے مراد حدود حرم ہے، جو کافی رقبہ رکھتا ہے ہر مسجد حرام سے باہر تک کا. یہ دوسرا اعلان کہ اب آئندہ سے کسی غیر مسلم کو حدود حرم کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر آنا ہے تو اسلام قبول کر کے آنا پڑے گا. تیسرا اعلان، جس کے ساتھ جو کچھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مدت اگر ہے تو اس مدت کے ختم تک وہ معاہدہ برقرار، اور مدت کے ختم ہونے کے بعد پھر اثر نو نئے سرے سے کوئی معاہدہ، تجدید معاہدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا یا تو اسلام یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. یہاں رہنے کی پھر قطعاً گنجائش نہیں ہوگی، اس حدود کے اندر ان کو رہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کے ساتھ معاہدہ ہے. صرف ایک دو بات ہوں گی، یا تو اسلام میں سرے سے داخل نئے اثرنو اسلام میں داخل ہوں، یا پھر تلوار فیصلہ کریں گے. بس دو شکلیں. اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا ہے ان کو 4 مہینے کی مدت دی جاتی ہے، 4 مہینے تک وہ یہاں رہیں، اس کے بعد اپنا سلسلہ یہاں سے ختم کر دیں اور کلی طور پر یہاں سے اس زمین کو خالی کر دیں، ورنہ پھر تلوار فیصلہ کریں گے. بس یہ 3 آرڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، حضرت علی تھے اور کئی ایک صحابہ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے وہاں جا کر اعلان کیا. تب تک مشرکین حج کو آتے تھے. 10واں سال جب آیا ہے تو آپ نے حج کا فرمایا ہے، آپ نے ایک ہی حج فرمایا زندگی، 4 عمرے فرمائے اور 1 حج کیا. تو یہ آخری اور فائنل اور وہی اول وہی آخر حج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سال جب آپ تشریف لائے ہیں 10ویں سال میں تو معاملہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور کوئی نہیں. اور اسی حج کے موقع پر جو بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا عرفات کے میدان میں جبل نور کے پاس، صفوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل میں نے کر دیا، اپنی یہ نعمت تم پر تمام کر دی اور میں اس دین سے راضی ہو گیا ہوں. پھر اس کے بعد کوئی اور دین کی پتان گنجائش نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ اللہ کا پیغام آخری سنایا گیا حجت الوداع کے موقع پر. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 82 دن تقریباً زندہ رہے ہیں. جن حضرات نے وہ پیغام سنا اور پھر وہیں سے اپنی راہ لی اور وہاں سے تشریف لے گئے صحابہ اکرام، پھر حضور کی ملاقات نہیں ہوئی، تو ان لوگوں نے سمجھا یہ آخری آیت ہے اور یہ آخری پیغام ہے اللہ کا قرآن مجید کے اندر، اس کے بعد قرآن مجید ختم ہوا. ایسا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے تقریباً 26 دن پہلے آخری آیت، فائنل آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آخری آیت ہے جس پر قرآن مجید ختم ہوا ہے. ڈرو یوم اس دن سے جس دن تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس، پھر تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ. ہر نفس نے، ہر جان نے جو کچھ بھی کیا ہے، کمایا ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ آخری آیت ہے، اس پر قرآن ختم ہوا. 82 دن پہلے وہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم. چونکہ ایک بڑا مجمع تھا، 1.25 لاکھ بلکہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام موجود تھے. یہ آخری ملاقات تھی اور آخری حج تھا. اس کے بعد سے پھر صحابہ اکرام دین حق کو پھیلانے کے لیے وہیں سے پھر الگ ہوئے ہیں. تو جن لوگوں نے وہ آیت سنی تو انہوں نے سمجھا یہ آخری پیغام ہے اور اس کے بعد وہاں سے تشریف لے گئے. اس کے بعد 10 ہجری کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت و حج فرمایا ہے، ایک بھی مشرک نہیں تھا اس وقت، سب کے سب صاف. اب اس میں آپ دیکھیں فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. بعد عام ہی مادا، اس شہر کے اس سال کے بعد وہ یہ نہیں آیا. 9 ہجری پہ اعلان ہوا، 10 ہجری پر یہ حکم نافذ ہوا اور آج تک الحمدللہ ہر قیامت تک یہ رہے گا. اب یہاں مسجد حرام کا لفظ آیا ہے، لیکن مسجد حرام ایک خاص حصے کو کہتے ہیں. آپ مسجد مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ، کعبۃ اللہ سے لگ کر کعبۃ اللہ کے پاس طواف کیا جاتا ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں. اور مطاف کو چھوڑنے کے بعد پھر پوری مسجد ہے، تقریباً 5 لاکھ انسانوں کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے، گنجائش. اب تو اس کو بڑھا رہے ہیں اور معلوم نہیں 15 لاکھ تک کی گنجائش نکال رہے ہیں اور کام شروع ہو چکا. تو یہ وہ جو مسجد ہے اس کو کہتے ہیں مسجد حرام. اور ایک اور ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ آگے تک کے حدود میں قائم ہے، اس کو کہتے ہیں حدود حرم، جہاں پر حرم کا حکم لاگو ہوتا ہے. لڑائی منع، جھگڑے منع، خون خرابہ منع، وہاں کی کوئی چیز لینا دینا منع، وہاں کی مٹی اٹھانا حرام، وہاں کے کوئی درخت کو اکھاڑنا حرام، یہ سب چیزیں حرام، اس کو کہتے ہیں حدود حرم. اور یہ کافی رقبہ مکے سے آگے تک پہنچتا ہے. چنانچہ آپ جب حج کو یہاں سے جاتے ہیں تو جدے سے آپ جب مکے کو داخل ہوں گے تو آپ کو دیکھیں ایک بہت بڑا گیٹ نظر آتا ہے، دیکھیں اور اس کے اوپر ریال کی شکل اور قرآن مجید کی شکل رکھی ہوئی ہے، دیکھیں اور وہیں پر لکھا ہوا ہے حدود حرم. وہ اس میں دیکھا ممنوع الدخول لغیر المسلمین، عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے، غیر مسلم کو داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے. وہ وہاں سے حدود شروع ہو گیا، حدود حرم شروع ہو گیا. ان حدود کو مسجد حرام سے تعبیر کیا گیا. میں یہ آپ کو نقطہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں کیا ہے فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ جائے. لیکن مسجد حرام بول کر صرف اس مسجد کو نہیں کہا گیا، حدود حرم مراد دیا گیا. اور اس کی ہمارے پاس دو دلیلیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر صلح فرمائی، معاہدہ فرمایا، اس میں یہ کہا کہ مسجد حرام میں وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ مسجد حرام بول کر مسجد حرام نہیں ہے، پورا حدود حرم مراد لیا گیا تھا کہ یہاں پیر بھی نہیں رکھ سکیں گے لوگ مسلمان. اور بولا کیا گیا ہے؟ بس مسجد حرام. اور مسجد حرام استعمال فرما کر پورے حدود حرم مراد لیا گیا ہے. ایک نمبر دو، معراج کے واقعے میں آتا ہے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے تشریف لے گئے مسجد اقصا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تھے. ساری صریح روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ام حانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نہیں تھے، لیکن کہا کیا گیا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام کو راتوں رات لے گیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف. مسجد حرام میں تھے ہی نہیں، تھے کہاں؟ تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کی گھر، انہا کے گھر میں، لیکن کہاں گیا؟ مسجد حرام. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ مسجد حرام بولا گیا ہے اور مراد لیا گیا ہے پورا حدود حرم، اس حدود اور باؤنڈری کو جو حرم کہی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا، جو شخص مسجد حرام میں ایک رکعت نماز، ایک نماز پڑھتا ہے، بقیہ جگہوں کے مقابلے میں 100,000 کا ثواب ملتا ہے. کیا مطلب نکلا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ان قرآن مجید کی یہ آیت اور دو واقعہ ہم نے آپ کو مثال میں بیان کیا، ان سے پتہ چلتا ہے مسجد حرام سے مراد پورے حدود حرم کے اندر وہی ثواب ملے گا. گرچہ کہ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، ہم آپ کو عرض کرتے ہیں اس میں کہ اب 100,000 نماز کا ثواب صرف مسجد حرام کے اندر ملے گا یا مسجد حرام کے باہر حدود حرم میں بھی ملے گا، اس میں سوالیہ نشان ہے علماء کے نزدیک. لیکن ان دلائل کی بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد حرام بولا گیا ہے لیکن حدود حرم مراد ہے، حدود حرم کے اندر کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے 100,000 کا ثواب، 100,000 روزے کا ثواب، 100,000 سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب، جو بھی آپ کو ہے وہ 100,000 کا ثواب پورے حدود کے اندر ہے. لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ نے مسجد حرام کا لفظ، حضور نے مسجد حرام کا رہا تو مسجد حرام سے مراد صرف مسجد حرام کے اندر 100,000 ملے گا، مسجد کے باہر والے حصے میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو 100,000 کا نہیں ملے گا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ لوگ حج کو جاتے ہیں، اندر کو جگہ رہتی ہے یا جانے کی اندر کو جستجو ہی نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں، باہر پڑھتے ہیں. یاد رکھیے ان لوگوں کے حساب سے ان کو 100,000 کا ثواب نہیں ملے گا. یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جو باہر باہر کھڑے رہتے ہیں، اپنے گھر کے پاس کھڑے ہو گئے یا کہیں بھی باہر کے حصے میں جگہ مل گئی آسانی کے لیے وہیں مصلی ڈال دیا، جو پڑھتے ہیں ان علماء کے حساب سے ان کو 100,000 کا ثواب نہیں ملے گا. آپ جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں ویسے ہی ثواب مل رہا ہے ان کو. 100,000 کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام کے اندر جانا پڑے گا، تب جا کے 100,000 کا ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ اس لیے احتیاط آدمی کو کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت.